الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک کے اندر باقاعدگی سے ایک سالانہ تہوار شروع ہو چکا ہے اور اس تہوار کا نام عورت مارچ ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی وہ اپنے وقت پر ہوا، اور جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کے ہونے کے بعد پھر اس کی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کے اوپر، اخباروں میں اور مجلسوں کی زینت بنتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر بہت بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، کچھ اس کے حق میں بھی بولتے ہیں اور زیادہ تر اس کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی اس کی چند باتیں ہم تک بھی پہنچیں، تو اس میں جو ایک ان کا بنیادی مطالبہ ہوتا ہے یا جس کے لیے وہ شور مچاتے ہیں زیادہ، مطالبہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن شور اس کے بارے میں زیادہ مچایا جا رہا ہوتا ہے، کہ ہمیں آزادی چاہیے اور آزادی کے وہ نعرے کہاں سے لے کر آتے ہیں، ان علاقوں سے جہاں پر کہ کسی غیر ملک نے کسی جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہی سے نعرے جو ہیں انہوں نے بھی اسی ٹون کے اندر لے لیے ہیں۔ لیکن اس سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بات بہت آگے بڑھ گئی، اور اس آزادی کے نعروں کے اندر ایسے ایسے الفاظ کہے گئے، سازش کو بدقسمتی سے اس کی ویڈیو دیکھنے کا بھی موقع ملا، کسی نے بھیجی تھی، کچھ ایسے ایسے الفاظ کہے گئے کہ جن کا ایک مسلمان تو کیا، ایک بھی کوئی بھی عام انسان بھی تصور نہیں کر سکتا، بالکل نا دہریہ قسم کے الفاظ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انتہا درجے کی گستاخی کے الفاظ، اور یہ سارے کے سارے کہاں کہ جس ملک کو ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، تو وہاں کے دارالحکومت کے اندر۔ تو اب اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، بہت بحثیں ہوتی ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ان کے ان مطالبوں کا اور ان کے نعروں کا دلیلوں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی بھی ریکارڈنگ سنی کہ وہ جو دلیل آگے سے دے رہے ہیں، دلیل تو بڑی مضبوط ہے لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ آگے سے ایک جملہ بولیں اس کے اوپر دوسرا جملہ آئے، نہ ان کی بات وہ سن رہے ہیں نہ ان کی بات یہ سن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے منہ در منہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں نظر آتا، خصوصاً یہ لوگ تو بغیر کسی شک و شبہ کے جو یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد تو کوئی ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کو غیر ملکی امداد ملتی ہے اور ان کو جو ہے وہ بہت پشپنائی حاصل ہوتی ہے اس طبقے کی جو کہ اسلام مخالف ہے۔ تو دراصل اس پوری تحریک کا کوئی تعلق نہیں ہے عورتوں کی آزادی کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز کے ساتھ، ہے یہ سراسر اسلام دشمنی اور کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت فکر کی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ہر ایک کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے پھر جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی ہیں اور جتنے تھوڑے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر دین پسند قوتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک بہت محنتوں کے اور کوششوں کے باوجود جو ہمارے ہاں دین کے قلعے ہیں وہ ابھی تک قائم دائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی قائم دائم رہیں گے. ہمیں اس بات کے اوپر کمپلیٹ اعتماد ہے. لیکن ایک بات تو اس کے اندر یہ کہ یہ جو کثرت ہونے کی وجہ سے ایک بے فکری والا مزاج پیدا ہو جاتا ہے انسانوں میں، تو اس سے ہمارے پروردگار نے ہمیں منع فرمایا. اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں ہمیں بہت سارے مثالوں کے ذریعے سے ہدایات ملتی ہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی سیرت نبوی کے اندر رکھ چھوڑا ہماری ہدایت کے لیے کہ دیکھو تمہاری کثرت جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم تو بہت زیادہ ہو اور جو تمہارے مخالفین ہیں وہ تو کم ہیں، تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ میدان تو تم نے ہی مارنا ہے، یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کثرت نے جب تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، عمر فاروق وہاں پر موجود تھے، اور جن صحابہ کے ساتھ جنتوں کے وعدے ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ایک طبقے کے، ظاہر ہے جو اولیاء اکابرین سابقون اولون کے درجے کے لوگ تھے ان کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آتی، وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے، یہ تو عام لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی اس جماعت کے اندر کچھ خاص لوگ بھی تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ عام لوگ تھے. ہمارے مقابلے میں تو ساری خاص ہیں اور سب سے افضل انسان ہیں ہمارے مقابلے میں، لیکن ود ان دیٹ جماعت کچھ خاص تھے اور کچھ عام تھے. تو ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ آج تو جی ہم 12,000 ہیں اور کافر تو صرف 4,000 ہیں، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں احد میں مسئلہ تھا، خندق میں مسئلہ تھا، بدر میں مسئلہ تھا، دوسرے غزوہ میں مسئلہ تھا، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو چھوڑا نہیں اور یہ دکھلا دیا کہ دیکھو تمہاری نظر جب مجھ سے ہٹے گی اور اپنے اوپر جائے گی نا تو تمہیں چوٹ لگے گی، تمہیں چوٹ لگے گی. تو یہی بات ہمیں آج بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بے شک ہمارے درمیان دین والوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان لوگوں کی تعداد کوئی خاص نہیں ہے، بہت ہی تھوڑے ہیں یہ، لیکن تعداد کے اوپر ناز کرنا یہ مسلمان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پہلی بات. دوسری بات جس کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بے شک ان کی آئیڈیالوجی باہر سے آ رہی ہے، ان کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ تو باہر سے نہیں آ رہے نا. اس میں کوئی گوری اسکن والی خواتین تو موجود نہیں تھیں، اس میں کوئی یورپین، امریکن، افریقن، آسٹریلین یا جاپانی، کورین، چائنیز، یہ خواتین تو نہیں تھیں اس کے اندر، یہ تو سارے کے سارے پاکستانی تھے، یہ تو سارے کے سارے وہ تھے کہ جن کے ماں باپ بھی پاکستان میں پل بڑھ کر کے جوان ہوئے، اور اکثریت میرے خیال میں تو ان کے اندر کوئی بھی عیسائی اور ہندو بھی نہیں ہوگا، سارے وہ تھے کہ جن کے نام بھی پاکستانی، یہ ایک اوور آل گمان کے طور پر انسان کہہ سکتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، وہ تو پھر کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے بھی چہرہ آئینہ دکھانے کے قابل ہوتی ہیں، ہندو بھی ایسے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی عورتیں تھیں، جتنی لڑکیاں بھی تھیں یا ان کے ساتھ جو لڑکے لگے ہوئے تھے، یہ سب کے سب پاکستانی تھے اور ان کے نام بھی مسلمان تھے، ان کے باپ اور ماں کے نام بھی مسلمان تھے. اب یہ چند سو کی تعداد تھی یا چند ہزار کی تعداد تھی، کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے؟ کیا ہمیں کوئی فکر نہیں اس بات کی کہ اگر ہماری کوئی بیٹی بھی جا کر کے ان میں شامل ہو جائے، کیا ہماری کوئی بہن جا کر کے ان کے اندر شامل ہو جائے، ہماری کوئی ایک گھرانے کی ایک عورت جا کر ان میں شامل ہو جائے، کیا ہم خوش ہوں گے اس کے اوپر؟ کیا ہم مطمئن ہیں اس بات کے اوپر کہ بس ایک ہی تو گئی تھی، زیادہ تو نہیں گئی ان کے درمیان؟ کیا ایک کو جہنم کے حوالے کرنے کے اوپر ہم راضی ہیں، تیار ہیں اس کے لیے ہم کہ ہاں بھئی یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں؟ تو تھوڑے سے ہیں تو تم میں سے بھی تو ایک ہو سکتی ہے نا ان کے درمیان، یا ایک ہو سکتا ہے نا ان کے درمیان جو کہ اس طرح سے اللہ اور رسول کے خلاف نعرے لگا رہا ہو؟ تو کیا ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس ڈائریکشن کے اندر دھکا دینے کے لیے تیار ہیں کہ جاؤ جا کر کے خدا رسول کے خلاف جو ہے وہ چوراہے کے اوپر جا کر کے نعرے لگاؤ اور ایسے بینرز بناؤ؟ کیا ہم تیار ہیں اپنی ایک بیٹی کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے؟ ہرگز نہیں، کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم کب، ہم کیسے اس بات کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ جی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور زیادہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں ہونا، پاکستان کے اندر سب ٹھیک رہے گا، بے شک پورا پاکستان ٹھیک رہے، میرے گھر کی ایک عورت اگر ان کے حوالے ہو گئی تو میرے لیے تو سب ختم ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد پاکستان چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے، میں تو برباد ہو گیا نا اس کے بعد۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں سے منہ در منہ بحث کرنے کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم اس بات کو بھی تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھیں کہ یہ جس آزادی کی بات کر رہی ہیں تو کیا یہ آزادی مردوں کے لیے ہے کہ جس آزادی کو عورتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم آزادی لے کے چھوڑیں گے اور مردوں کے پاس آزادی ہے، تو کیا مردوں کے پاس بھی آزادی ہونی چاہیے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی عورتوں کو آزادی نہیں ملنی چاہیے، عورتوں کو پابند رہنا چاہیے، تو کیا مردوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے؟ مرد آزاد پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر؟ ہرگز نہیں۔ نہ مرد آزاد پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر اور نہ عورت آزاد پیدا کی گئی ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ باتیں تو وہ کرے نا کہ جس کو کہ نہ خدا کا پتا ہو، جس کو کہ نہ قرآن کا پتا ہو، جس کو کہ نہ آخرت کا پتا ہو، جس کو کہ نہ مقصد حیات کا پتا ہو۔ یہ آزادی کی باتیں تو وہ بندہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان اس طریقے سے باتیں کرے کہ ہاں جی عورتوں کی آزادی کے جو ڈیمانڈ ہے یہ غلط ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پوری آزادی کے مطابق گزارتا ہو، اپنی من مرضی سے جو چاہے کرتا ہو، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے نا۔ اس دنیا کے اندر ہم آزاد رہنے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم یہاں پر اپنی خواہشات پوری کرتے پھریں، اپنی من مرضی سے زندگی گزارتے پھریں۔ اس دنیا کے اندر حقیقت میں تو آزادی ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ ہم تو یہاں پر غلام پیدا کیے گئے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، بہرحال ہم غلام ہیں۔ ہمارے کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر تھے، ڈین تھے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے جہاں سے کمپیوٹر سائنس سائنس نے کری، بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور بہت ہی سائنسدان قسم کے انسان تھے۔ تو وہ بڑا زبردست بڑے جملے بولا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ جملوں میں سے جو ہے نا ایک جملہ یہ ہوتا تھا، کہتے تھے اپنے پاکستانی انگلش کے اندر کہ ایوری کمپیوٹر از اے سلیو آف اٹس ڈیزائن، ایوری کمپیوٹر از اے سلیو آف اٹس ڈیزائن۔ اس کا جو ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ سلیو ہے اپنے ڈیزائن کا۔ اس کی جتنی کیپیبلٹی اس کے کریٹر نے، اس کے مینوفیکچرر نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ اس سے بڑھ کے کوئی تھوڑی کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو بھائی حقیقت کیا ہے کہ خالی کمپیوٹر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمیں ہمارے پروردگار نے جیسا ڈیزائن کیا ہے ہم اپنی خواہشات سے اس کے خلاف کوئی تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں. وہ علی رضا تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا اختیار کہاں تک ہے اور اللہ کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تم اپنی ایک ٹانگ کھڑی کر لو. تو اس بندے نے ایک ٹانگ کھڑی کر لی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب دوسری ٹانگ بھی کھڑی کر لو, اٹھا لو زمین پر سے. اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا بھائی یہی ہے, تمہارا اختیار تمہاری ایک ٹانگ کے اوپر تو چلتا ہے, دو ٹانگوں کے اوپر تمہارا اختیار نہیں چل سکتا. اسی کو بینگ اے سلیو آف آور ڈیزائن کہتے ہیں نا. اب ہم چاہیں کہ جی مجھے کھانا نہیں کھانا, کتنی دن چلے گا یہ معاملہ؟ دو دن بھوکے رہ لیں گے, تین دن بھوکے رہ لیں گے, آج کل جو ہے وہ کچھ لوگ سات دن بھوکے رہ لیتے ہیں ڈائٹنگ کے لیے, نیوٹریشن کنٹرول کے لیے. اس سے زیادہ تو بھوکے نہیں رہ سکتے نا. پروردگار نے بنایا ہے کہ تمہیں خوراک کی ضرورت ہے, تم اس کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتے, تو ہمیں کھانا پڑے گا چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, پانی پینا پڑے گا. اور اس کے بعد کوئی کہے کہ یار میرا بڑا ٹائم باتھ روم میں ویسٹ ہو جاتا ہے, میں بہت اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں وہ 20 منٹ جو ہے نا باتھ روم کے نہیں خرچ کرنا چاہتا, تو کیا اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ نہیں. کتنا روک لو گے بھائی؟ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں جانا پڑے گا, کیونکہ تمہارے پروردگار نے تمہارا ڈیزائن ایسا ہی بنایا ہے. تمہاری خواہشات جو ہے نا وہ زیادہ نہیں چلتی ہیں اس کے اندر. تو تمہاری ملکیت تو تھوڑی دیر کے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر تھوڑی سی ملکیت دی ہے, اور وہ بھی چند دنوں کے بعد تم سے واپس لے لی جائے گی. قبر کی زندگی میں جاؤ گے, تمہاری ملکیت میں کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے بعد. تو ہم کون سی والی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ نہ تو یہ جملہ, یہ نعرہ عورتوں کو سچتا ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نعرہ مردوں کو بھی نہیں سچتا. ایک بڑی مصیبت ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم عورتوں کے اوپر نا پابندیاں ساری کی ساری لگاتے ہیں. بیٹیوں کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں اور بیٹوں کو ایسا کھلا چھوڑتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ہے ہی نہیں, ان کا کوئی انسانیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہے. بیٹیوں کو برقع پہنائیں گے اور بیٹوں کو جو ہے وہ کافروں کا لباس پہنائیں گے, شارٹس پہنائیں گے ان کو, بے حیا قسم کا لباس پہنا کر کے ان کو باہر جو چاہو جا کر کے کرو, بیٹا تم تو بیٹے ہو اس وجہ سے. تو جب بیٹی اس طرح کا ایٹیچیوڈ دیکھتی ہے اپنے خلاف تو کہتی ہے بھائی میں کیوں خالی, کیوں تم نے اس طریقے سے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب وہ بیٹی جو ہے وہ موقع تلاش کر رہی ہوتی ہے, میں یہاں سے بھاگوں کسی طریقے سے, نکلوں میں کسی طریقے سے یہاں سے, اور جا کر کے میں بھی آزادی کے نعرے لگاؤں, چاہے وہ ویمنز مارچ والوں کے ساتھ جا کے ملے یا نہ ملے. تو بھائی عورتوں پر پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں, ہم نے وہ پابندیاں لگانی ہے. یہ نہیں کہ کل کو جا کر کے ہاں جی بیٹا آپ بیٹی آپ بھی جائیں جو کام کرنا ہے کریں. نہیں, نہ بیٹی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, نہ بیٹے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, نہ عورتوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چاہو تم جا کر کے کہو, نہ مردوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جو چاہو جا کر کے کرو. یہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جس کے نتیجے میں آج یہ ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے دار الخلافہ کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعلان کر رہی ہیں, کروا رہے ہیں لوگ ان سے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ توہین رسالت کے سارے کہاں چلے گئے پھر؟ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا تھا الدنیا سجن المؤمن, مؤمنہ تو نہیں بتایا تھا, کہ دنیا جو ہے وہ ایمان والی عورت کے لیے قید خانہ ہے. نہیں, ایمان والے مرد کے لیے بھی قید خانہ ہے, ایمان والی عورت کے لیے بھی قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر, اور کافر کی یہ جنت ہے. کافر یہاں پہ جو چاہے کرے, جتنا اس کو اختیار تھوڑا بہت ملا ہوا ہے کرے, اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کرے, پکڑ لیا جائے گا پھر وہ. دنیا میں بھی پکڑ اس کی آئے گی, اور نہیں بھی آئی تو موت کے فرشتے کے آتے کے ساتھ ہی اس کی پکڑ پکی ہے, کہیں نہیں گئی وہ پکڑ اس کے بعد. تو ہمارے ساتھ وعدے کیا ہیں قرآن عظیم الشان کے اندر؟ ہمارے ساتھ وعدے ہیں جنت کے، جو اس دنیا کی زندگی میں پابندیوں کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے پروردگار نے پابندیاں لگائی ہیں۔ کیا پابندیاں لگائی ہیں؟ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالی کی، یعنی قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کرو۔ واطیع الرسول، اور خالی قرآن کے احکامات کی اطاعت کر کے بھی تم کامیاب نہیں ہوگے، اطیع الرسول اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان، تمہاری زندگی میں جو اولو الامر بنایا گیا ہے، تم اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ پابندیاں ہیں مومن کے اوپر، اس کو دوسرے کی مان کے چلنا پڑے گا، اپنی عقل اپنی سمجھ کے مطابق زندگی گزارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ جب وہ یہ تین کام کرے گا تب اس کے ساتھ وعدے کیا ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست رہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا، اس آخرت کے اندر تمہارے لیے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے گا، جو کچھ تمہارے جی کی خواہشات ہیں، سب کی سب تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جن جن چیزوں کی تم تمنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا وہاں پر تم مانگو گے ایکسپلسٹلی، وہ بھی ساری کی ساری تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ تو آزادی کدھر ہوگی؟ آزادی تو آخرت میں ہوگی، آزادی تو جنت میں ہوگی۔ کس کے لیے؟ جو اس دنیا میں پابندیوں والی زندگی گزارے گا، اور جو اس دنیا کے اندر چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، نقل کفر، کفر نواشد، کیا نعرے لگائے گئے ہیں، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی۔ ہم تصور تو کریں نا، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اور ان نعرہ لگانے والوں کو وہاں تک کس نے پہنچایا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہم مزید اس تحریک کو فوڈر پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے دوغلاپن کی وجہ سے۔ مزید بچیوں کو جو ہے نا، وہ ہم گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو بیکار کا کام ہے، اس کو تو وہ کرنا چاہیے کہ جو کوئی دنیا والے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف تم اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ گے، تو پھر وہ اللہ والی بنے گی بعد میں جا کر کے۔ اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو، اور پھر جب وہ یہ حرکتیں کرتی ہیں جا کر کے، تو ان سے منہ در منہ منہ ماری کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ویسا آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس قسم کی بحث مباحثے سے کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد؟ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ تو ہم ایسا ماحول کیوں کریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ اپنی اولادوں کو ایسے راستوں کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں کہ جس راستے کے اوپر ان کے لیے تباہی مقدر ہو چکی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پابندیاں لگائی ہیں، اور یہ پابندیاں، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ انسان کی سوچ سے شروع ہوتی ہیں، اور جو اگلی چیز آتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ زبان، زبان پر پروردگار نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں، لیکن اس زبان کے فائدے بھی بے انتہا ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تاکہ ہم کلمے کا اقرار کریں، اقرار باللسان، پھر اس کے بعد آتا ہے تصدیق بالقلب۔ تو زبان ہے اللہ تعالی کی نعمت، تو اس سے ہم ایمان کا اقرار کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہم کبھی نہ کبھی پھر جنت میں جانے کے مستحق بن جاتے ہیں. اسی زبان کے صحیح استعمال سے ہم اللہ تعالی کی جنت کے اندر بڑے بڑے درجات پانے کے قابل بنتے ہیں، جس کو ثواب حاصل کرنا کہتے ہیں. زبان سے اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اچھے کلمات بولتے ہیں، اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں ہم سے. تو چھوٹے چھوٹے کلمے، خفیفتان علی اللسان، بخاری شریف کا ختم ہر جگہ ہوا، ماشاءاللہ آپ نے بھی بیانات سنے ہوں گے. آخری حدیث کیا ہے کہ یہ دو کلمے ہیں جو کہ زبان کے اوپر انتہائی ہلکے ہیں، وثقیلتان علی المیزان، لیکن میزان کے اوپر انتہائی بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمے کس سے انسان کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے نا، اور کتنے ہلکے کلمے اللہ تعالیٰ نے بنائے زبان کے اوپر. تو زبان کے فائدے، پھر اس زبان سے انسانی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے. تکمیل کیا مطلب؟ کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا نکاح ہوتا ہے اس بچے کا یا اس بچی کا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کی زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے. کتنا حسین اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے، نکاح کا رشتہ، مضبوط رشتہ، اور اس نکاح کے رشتے کے بعد اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بغیر اس کا دین مکمل نہیں ہوتا. اس کو اعمال کا ثواب اس درجہ نہیں مل رہا ہوتا جتنا اس کو ثواب نکاح کے بعد مل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس نکاح کے بدلے میں، نتیجے میں، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اگر نکاح نہیں کرے گا تو کہاں سے یہ صدقہ جاریہ آئے گا اس کے پاس؟ تو نکاح زبان سے ہوتا ہے. یہ زبان کے فائدے ہیں. جو ہم دنیا کے اندر دوستیاں، ہماری اچھی اچھی دوستیاں بنتی ہیں، محبت کے رشتے بنتے ہیں، وہ زبان کے اچھے بول کی وجہ سے بنتے ہیں. آپ کسی شخص کے لیے زبان سے خیر خواہی کے کلمات کہتے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی ہمیں چیز دی ہے، لیکن اس سے ہم کیا کیا کچھ نہیں کماتے ہیں. جنت، جنت کے اندر کے درجات، دنیا کی زندگی کی کا حسن، یہ ہم اس زبان سے کماتے ہیں. لیکن اسی زبان کے فتنے بھی بہت بڑے ہیں. اس کے نقصانات، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، بہت بڑے بڑے اس کے جرم ہوتے ہیں. ایسے ایسے جرم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم دیر تک ان جرموں کی پاداش میں سزا پاتے ہیں، اور اگر اس زبان سے کوئی اس سے بھی زیادہ بڑا جرم کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کی سزا پائیں گے. کلمہ کفر، بس ایک کلمہ ہی تو ہے، زبان سے کہے ہوئے چند الفاظ، زبان سے بنائے ہوئے چند آوازیں، بس چند آوازیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان چند آوازوں کی بنیاد پر. تو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے زبان؟ اور ہماری زندگی میں سارا علم ہوتا ہے، ساری محنتیں ہوتی ہیں، اس زبان کے استعمال کو سیکھنے کی محنت نہیں ہوتی. اس کے فتنوں سے خبردار رہنے کی کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. تو چند فتنے زبان کے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پہلی بات، کہ اگر انسان اپنی زبان کو غیر محتاط استعمال کرے تو وہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو دوسروں کے سامنے بڑی آسانی سے کھول دیتا ہے. اپنے اندر کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، بس اس کو کھولے اور دوسروں کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اصل میں. تو اس زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال اگر ہم کریں گے تو ہمارے عیبوں کا دوسروں کو نہیں پتا چلے گا، ہماری کمزوریوں کا دوسروں کو نہیں پتا چلے گا. تو فرمایا کرتے تھے کہ تم بات کرو پہچانے جاؤ گے کہ اندر سے کتنا بھرا ہوا ہے یا اندر سے کتنا خالی ہے. سننے والا اگر عقل مند ہو اگر دانشمند ہو وہ تمہارے چند جملوں سے تمہاری حقیقت پہچان لے گا، پھر یا تو وہ تم سے فائدہ اٹھائے گا یا وہ تم کو نقصان پہنچائے گا۔ تو زبان کا غلط استعمال ہمیں کتنی زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ زبان ہم نے ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کے سامنے نہیں کھولنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ من صمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، بڑے بڑے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بھیا آپ کو ہر چیز کے اوپر کمنٹ دینا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں، ایک زبان دی ہے، دو کانوں سے سنیں، زیادہ سنیں، اور اس ایک زبان کو بند کر کے رکھیں۔ ہاں جب کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، تب آپ اس کو کھولیں، تب اس سے آپ کو فائدے ہوں گے، ورنہ کیا ضرورت ہے زبان کو استعمال کرنے کی۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کی تحدیث ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ تحدیث نعمت کہ اپنی نعمتوں کو بیان کرو لوگوں کے سامنے شکر کی نیت سے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے رہو، زبان سے بھی اور اندر سے بھی اللہ کے شکر گزار رہو، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، نعمت کے بارے میں بات کرنا، بیان کرنا نعمت کو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کے سامنے اپنی نعمتیں کھولنی شروع کر دینی کہ جی میں تو بس کیا بات ہے میری، اتنی اچھی ہوں اور اتنا اچھا ہوں اور میرے پاس تو یہ بھی ہے اور میں تو یہ بھی اور وہ بھی کرتا ہوں اور میں تو یہ بھی کرتی ہوں اور میرے پاس کھانے کو بھی یہ موجود ہے اور میرے گھر میں اتنے اچھے حالات ہیں اور میرے پاس ایسی گاڑی ہے اور میرے پاس اتنا پیارا سا گھر ہے اور میرے پاس یہ بھی ہے۔ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ کہلاتا ہے زبان کا پھسلنا۔ آپ کی زبان اتنی سلپری ہے کہ سب کچھ ہی اس کے اندر سے سلپ کر کے باہر آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں نا، ان نعمتوں کو جو ہم اس طریقے سے ہر ایک کے سامنے کھولتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ون، اگر کوئی ہمارا دشمن ہوگا، یا یہ کہ ہو سکتا ہے ہماری باتیں سن کر کے ہمارا دشمن بن جائے، پہلے اگر نہیں بھی تھا تو وہ پھر ہم سے حسد کرے گا، اور حسد کرنے کے نتیجے میں پھر جادو بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ حسد کا گناہ، اور کیا کیا اس کی وجہ سے ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو فیس بک والی مصیبت آئی تھی، اس زمانے میں بہت بات ہوتی تھی، اپنے ساری زندگی کے احوال جو ہے فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو دیکھنے والا آپ سے حسد کرے گا آپ سے، اور حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اصل زندگی ہوتی بھی نہیں ہے ایسی۔ یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ فری میں بندوں کا حسد ہم بائی کر رہے ہیں، ہے بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی لوگوں کو حسد بنا رہے ہیں اپنا، جھوٹ بول بول کر کے، جھوٹی تصویریں لگا لگا کر کے۔ اور دوسری چیز کیا کہ ہم اس طریقے سے جو بے لگام اپنی نعمتوں کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جانتے ہوئے تو ہم پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کی نظر ہمیں لگتی ہے، جس کو کہ العین کہتے ہیں، نظر بد کہتے ہیں اس کو، العین حق۔ اب اگر وہ ہمارے دشمن نہیں بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، نظر تو دوست کی بھی لگتی ہے، اور اس نظر لگنے کی وجہ سے پھر ہماری زندگی کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور تھا، اس کی نظر لگ گئی۔ نہیں، آپ کا قصور تھا، آپ نے زبان کی حفاظت کیوں نہیں کری، آپ نے اس بات کو سیکھا کیوں نہیں کہ زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے اور کس کے سامنے نہیں بولنا ہے۔ یہ حکمت اور دانش مندی یہ سیکھنے کی چیزوں میں سے ہے۔ علم ہوتا ہے کسی چیز کا علم ہونا، پتہ ہو جانا، اور مہارت کو کہتے ہیں، کسی جگہ قول پڑا تھا کہ مہارت کہتے ہیں کہ جی اس بات کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اور حکمت اور دانش مندی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہاں بات کرنی ہے اور کہاں بات نہیں کرنی ہے۔ ہر چیز ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر ایک بڑے فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو ٹھیک ٹھیک بات کر دیتا ہوں، سچ سچ بات کر دیتا ہوں، کھری بات کر دیتا ہوں، اور ذرا سا دیندار ہو جاتے ہیں اگر تفسیر وغیرہ کچھ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو قولن سدیدہ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے قولو قولن سدیدہ، تو میں تو ٹھیک بات ہی کرتی ہوں جی. یہ کہتے ہیں اس بغیر تربیت کے علم حاصل ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد. ایسے علم سے اللہ بچائے جس کے ساتھ تربیت نہ ہو. تو ایسی بات جو ہم کہہ دیتے ہیں نا ہر چیز، اس کو ہماری زبان میں اصل میں قولن سدیدہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں منہ پھٹ ہونا. جو جی میں آیا بول دیا، جس کو صحیح سمجھا میں تو جی بول دیتا ہوں. ایسے شخص جو ہے نا پھر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ایسے شخص سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اگر عقل مند ہیں تو. کیونکہ یہ شخص جو ہے نا یہ اپنا بھی بہت بڑا دشمن ہے اور یہ دوسروں کا بھی بہت بڑا دشمن بن جاتا ہے. اب اس کا مقابلہ کوئی بے شک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو منہ پھٹ قسم کا انسان ہے، اس میں تو ہر جگہ بکنا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب کیا کریں گے، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ مسکراہٹ دے دیں گے، اسمائلنگ فیس دے دیں گے تاکہ اس کے شر سے بچ سکیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے اسمائل کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں اپروو کر رہے ہیں ہماری اس بات کو. وہ اپروو نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ذرا آپ وہاں سے ٹلیں تو صحیح، پھر اس کے بعد آپ کی تعریفیں کریں گے اس کے بعد. وہ تو یہ زبان کا استعمال ہے نا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے حاسدین زیادہ تر بناتے ہیں. بھائی حاسدین تو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی وجہ سے نہیں تھے، وہ آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے تھے. ہماری تو غلطیوں کی وجہ سے ہمارے حاسدین بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر بد لگ رہی ہوتی ہے. اب چونکہ زبان کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر پروفائل فوٹوز لگانے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اپنی فوٹو لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کی فوٹو لگا رہے ہیں، اپنے خاندان کی فوٹو لگا رہے ہیں، اپنی نعمتوں کی فوٹو لگا رہے ہیں، تو نظر بد سے بچ جائیں گے. ایسے ہی ساری دنیا والے دیکھ رہے ہیں، کس کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اچھی بری جیسے بھی ہو نظر بد تو پھر بھی لگنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر بد یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، موت تک پہنچ سکتا ہے بندہ، اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اونٹ کے اوپر بھی نظر بد لگی تو وہ کسی کے کھانے میں آ رہے گا. پھر اس کے بعد ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی ہم منصوبے بناتے ہیں، اچھے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن اس کو فوراً لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک حدیث پاک سنی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم خاموشی سے اپنے منصوبوں کو مدد دو یا اپنے منصوبوں میں خاموشی سے مدد لو. تم اپنے منصوبوں کو دوسروں کے سامنے مت بیان کرنا شروع کر دو، خاموش رہو. ہاں جو اہل مشورہ لوگ ہیں ان سے جا کر کے خالی مشورے کرو. تم اس طریقے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دو گے نا تو پھر اس کے اندر تمہارے حاسدین بھی ہوں گے، تمہیں غلط مشورے دینے والے بھی لوگ شامل ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے تمہارے منصوبے خراب ہو جائیں گے، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. کتنی بڑی حکمت کی بات آپ سب نے ہمیں بتائی. خاموشی سے مدد لو اپنے منصوبوں کے اندر. پھر اس کے بعد کہ زبان کا استعمال اللہ تعالی نے ہمیں حق بیان کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی جھوٹ اور فریب کا ہم معاملہ نہیں کر سکتے. بے شک حکمت کے ساتھ زبان کو استعمال کرنا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو زبان کے استعمال میں پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سچ کی تعلیم دینا. اپنے عمل سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو ان کا ذہن اس طریقے سے بنانا اپنے ایکشنز کے ذریعے سے بھی اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے بھی کہ بیٹا سچ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، سچ از دی اونلی آپشن. یا تو خاموش رہو یا بولنا ہے تو سچ بولو. یہ ایک الگ ٹاپک ہے تفصیلی، لیکن اس کا تعلق بھی چونکہ زبان سے ہے اس وجہ سے اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہو گیا. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اگر اللہ والا بننا ہے تو زبان کے بے احتیاطی کے ساتھ تو پھر اللہ والا نہیں بن سکتے نا. پھر اس کے بعد ہمارے گھر کی باری آتی ہے. جو کہ سب سے اہم چیز ہے ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے. تو گھروں کے اندر زبان کا استعمال ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کا ماحول جو ہے وہ خام خام خراب ہو رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن من سلم لمن سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو بھئی یہ تو وہ لوگ جو کہ گھر کے اندر نہیں رہتے ہیں، جو کہ غیر کہلاتے ہیں، ان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، تو گھر والوں کی حفاظت کیسے نہ ہو ہماری زبان سے؟ ان کی حفاظت کرنا تو اور بھی زیادہ اہم ہے نا. لیکن ہم اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں بہت بد احتیاطی کا شکار ہیں. اس وجہ سے ہم اپنے جو سپاؤس ہوتے ہیں، سپاؤس کا لفظ ضروری ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد یہ کام کرتے ہیں یا صرف عورتیں یہ کام کرتی ہیں، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ کی اذیت دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی وجہ سے تانے دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے گھر کے کسی فرد نے، ان کے میکے کے کسی فرد نے کوئی کام کیا تھا، غلط کیا تھا، بے شک غلط کیا تھا، لیکن آپ اپنی بیوی کو اگر تانے دیں گے اس کے اوپر تو بیوی کے دل کے اندر کوئی لڈو تو نہیں پیدا ہوں گے نا، پھوٹیں گے تو نہیں نا آپ کے لیے، کہ آپ اس کے بھائی کے بارے میں اس کو تانے دے رہے ہیں یا اس کی ماں کے بارے میں یا اس کے باپ کے بارے میں یا اس کے کسی اور رشتے دار کے بارے میں. یا بیوی اگر شوہر کو اس طریقے کے تانے دینا شروع ہو جائے تو پھر دیکھیں شوہر کا کیا اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر، چند دنوں کے لیے تو کھانا ہی بند ہو جائے گا اس کے بعد، یا کچھ اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے، ہاتھ چلائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے یا کسی اور قسم کا نقصان پہنچائیں گے. تو یہ جو تانے ہم دے رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاق کرنا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مذاق اڑانا. اور مذاق اڑانا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفی فرمائی ہے، منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو تانے مت دو. ہم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں تانے دے دے کر کے ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ماحول کیسے اچھا ہوگا. پھر ہم نے کبھی اپنے اسپاؤس کو جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ احسان کر دیا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، تو احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ایک طرح کا تانا ہی ہے، یہ بھی زبان سے کرنے والا کام ہے، احسان جتلانا. بھائی نیکی کری ہے تو اب اس نیکی کو بچا کر کے بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، آخرت کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے اور دنیا کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے، کہ اس نیکی کے جو دنیاوی فوائد ہوتے ہیں اور دنیاوی برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ہم حاصل کریں نا. جب اس طریقے سے ہم جتلائیں گے، تانے دیں گے یا ایسی باتیں کریں گے تو پھر تو دنیا بھی ختم اور پتہ نہیں آخرت میں بھی اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، سارا ہی ضائع کر دیا. کیا ہم ضائع کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا کے اندر؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی نعمت ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی خود سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ہم نے ایسے ضائع کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی، اگر ہم نے اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے کسی کی مدد کری ہے تو احسان جتلانے کے بعد تو پھر وہ ضائع ہو گیا نا پورا پورا، مال بھی آپ نے گویا کہ اپنا ضائع کر دیا، اپنی صلاحیتیں بھی آپ نے ضائع کر دی جو کسی کی مدد کے اندر آپ نے استعمال کرنی تھی. شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ جو کہ دو بالکل مختلف انسانوں کو جوڑتا ہے. پچھلے دنوں نا ایک نوجوان آئے مشورہ کرنے کے لیے، تو باتیں کچھ ادھر ادھر کی کر رہے تھے تو میں نے ان کو ذرا شادی پہ موڑا، کیونکہ شادی کا وقت آ چکا ہے، ان کی ہو جانی چاہیے. تو اب شادی پہ بات ہوئی نا تو ان کو ایک فکر تھی، باقی اور کوئی فکر نہیں تھی الحمدللہ، لیکن ان کو ایک فکر تھی کہ بالکل ایک انجانے شخص سے کیسے شادی کر لیں. بھائی ساری زندگی کے لیے ایک انجانے شخص سے، مطلب ان کا یہ تھا کہ جی کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تو ذرا کچھ دیکھتے ہیں خاتون کو، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ذرا ان کے ساتھ بات چیت کریں تو پھر ہوگا بھائی کہ ہاں بھائی کچھ پیان پہچان ہے، تو پھر اب جو ہے وہ باقی زندگی اچھی گزر جائے گی، جان پہچان ہو گئی ان کے ساتھ. تو میں نے ایک بات تو ان کو خیر یہ بتائی کہ یہ تو ہے حرام، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس سے آپ کو کہاں سے فائدہ ہونے والا ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی خاتون کے ساتھ جو آپ نے شادی سے پہلے وقت گزارا ہے تو اس میں آپ نے ان کو پہچان لیا ہے، اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ شادی سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک شیل چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے نیک پرہیزگار عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں نا تو برقع پہن کر کے نکلتی ہیں نا، اسی طریقے سے جو نیک پرہیزگار نہیں بھی ہوتی ہیں وہ برقع تو بغیر نکلتی ہیں لیکن ایک اندیکھی شیل پھر بھی ہوتی ہے ان کے اوپر اور ان لڑکوں کے اوپر بھی۔ اور وہ جتنا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے نا باہر والوں کے ساتھ، وہ شیلڈ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے۔ شیلڈ کب اترتی ہے؟ یہ اترتی ہے جب ایک چھت کے نیچے نکاح کے بول کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں نا، تب یہ شیلڈ اترتی ہے۔ یا ویسے ہی اگر ساتھ رہنا زیادہ لمبے عرصے کے لیے شروع کر دیں تو یہ شیلڈ اتر جاتی ہے، پھر سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے کو یہ سمجھایا کہ بھائی آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا، جان لینا، یہ کوئی جاننا نہیں ہوتا۔ حقیقت تو شادی کے بعد ہی کھلتی ہے، چاہے آپ نے کسی کے ساتھ 10 سال بھی گزار لی ہو نا، حقیقت شادی کے بعد جو کھلے گی وہ آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، بالکل بالکل ہی شاک آف یور لائف ہوگا وہ، کہ 10 سال تک مجھے یہ بات پتا نہ لگی، اب مجھے یہ بات پتا لگ رہی ہے شادی کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نظام یہ بنایا تھا کہ بھائی شادی کے بعد سارا سلسلہ شروع ہونا ہے، تو آپ اللہ کو ناراض کر کے اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھا بنانے کی کیا خامخواہ کی خواہش کر رہے ہیں، کیا خامخواہ کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ دنوں کو جوڑ دیں گے، پھر دین کو معیار بنا کر کے شادی کریں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، تو بالکل مختلف انسان، حتیٰ کہ خالہ زاد کزن بھی ہوں گے نا، حپی زاد کزن بھی ہوں گے، مامو زاد کزن بھی ہوں گے نا، پھر بھی شادی کے بعد ایک دوسری قسم کی حقیقتیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ کزنز میں طلاق نہیں ہوتی آج کل، تو زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ اپنی خالہ کی بیٹی، اپنے پھپھی کا بیٹا، اپنا مامو کی، اور وہاں جتنے لڑائیاں شاید اور دوسرے گھروں میں بھی اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ کزنز تو ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں دیکھا ہوتا ہے اسپیشلی چھوٹی عمر کے اندر، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ شادی ہے ہی ایسی چیز، مختلف انسانوں کا ملاپ ہے یہ، اور اس ملاپ کے بعد اگر زبان کا استعمال غلط ہو رہا ہو تو پھر اس سے بڑی جہنم اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ مستقل کا ساتھ ہے، مستقل کی آگ ہے پھر یہ۔ تو ہم ایسے جو کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم بندے کے نا بالکل صحیح صحیح سمجھ کر کے ہم ان کے مطابق بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی بالکل سوچیں الگ ہوتی ہیں، بالکل اس کے سٹینڈرڈز الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کے بعد بندے کو سمجھنا شروع کریں، اس کی پرسنالٹی کو سیکھنا شروع کریں، اور پھر اس کے حساب سے بات کریں۔ ایسے ہی نہیں اٹھا کر کے جو ہے وہ، میری تو زندگی ایسی گزری تھی اور میرے تو ایسے کلمات تھے، میرے خاندان میں تو ایسی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، تو بس میں نے یہاں پر بھی ایسی لینگویج استعمال کرنی ہے۔ بھائی یہ آپ کے گھر کی عورت نہیں ہے، یہ آپ کے خاندان کی عورت نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ ایک الگ رشتہ ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، یہ ایک الگ رشتہ ہے، یہاں پر اس کے حساب سے آپ کو بات کرنی پڑے گی اگر آپ نے دنیا کے اندر سکون سے رہنا ہے تو، اور آخرت میں بھی سکون سے رہنی ہے۔ نہیں کہ دنیا کے اندر تکلیف ہے تو آخرت میں آپ سکون مل جائے گا، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس نیت سے آپ کر رہے ہیں کام۔ اور پھر ہم اتنا زیادہ اپنے زبان کی بد احتیاطی کے اندر بڑھ جاتے ہیں کہ پھر چڑ بن جاتی ہے اپنے اسپاؤس سے، چڑ کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد۔ اب چڑ کی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ چڑ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے اگلا بندہ کچھ بھی کرے مخالفت ہی کرنی ہے، بس اس کو کہتے ہیں چڑ ہماری زبان کے اندر۔ اب وہ پھول بھی لا کر کے دے گا نا، اوہو تم یہ کانٹے والی چیز کیوں لا کر کے دے رہی ہو، وہ پھول لا کے دے رہی ہے، نہیں اس کو کانٹے نظر آئیں گے اس کے اندر۔ وہ دنیا کی اچھی سے لذیذ ترین ڈش بنا کر کے آپ کوشش کر کے لا دیں گے نا، یہ تم نے اس کے اندر پانی کم ڈالا تھا، اس میں نمک زیادہ ہو گیا، اس میں فلانا کم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں چھڑ کی زندگی۔ کتنی جہنم والی یہ زندگی ہے جس بندے کی زندگی میں چڑ آ جائے اپنے سپاؤس کے خلاف، اس سے زیادہ اس یعنی افسوسناک زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ریزنز کیا بنتی ہیں؟ زبان کی بد احتیاطی۔ تو ہم پھر انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور سب سے خطرناک انسلٹ جو کہ اگلے بندے کی اس کی اولاد کے سامنے ہو رہی ہو، چلو بھائی بند کمرے میں آپ نے کچھ کر بھی لیا تو معافی تلافی ہو کے ختم ہو جائے گا معاملہ، لیکن اب تیسرے بندے کے سامنے آپ نے کسی کو انسلٹ کر دیا نا، تو اس کے بعد تو ایک ایسے دل کے اندر کینا پیدا ہوتا ہے، ایسا بغض پیدا ہوتا ہے، پھر تو وہ بڑا لمبا عرصہ بڑے مجاہدے کرنے پڑیں گے، بڑے مراقبے کرنے پڑیں گے، بڑا اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. اور کس کی بس میں آج کل نفس کو مارنا، اپنے کس کی بس میں لمبے لمبے مراقبے کرنا اور سب نے آپ کو حوالے کرنا کسی شیخ کے. تو باقی زندگی ساری کی ساری کینے والی گزر رہی ہے، بغض والی گزر رہی ہے، اپنے آپ کے اندر بڑے افلاطون بن رہے ہیں، بڑے اپنے آپ میں جو ہیں وہ اللہ والے بن رہے ہیں اور اللہ کے ولی اور نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایسی بدترین روحانی بیماری پال کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کینے والی بیماری. ظاہر کے اندر چڑ اس کو کہتے ہیں، اندر کینہ کہتے ہیں اس کو. تو بھئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے، شادی کا کرائٹیریا کیا، عمر ہو گئی، ہاں جی اس کی شادی ہو جانی چاہیے. گدھے کی بھی تو عمر ہو جاتی ہے نا، تو گدھے کی شادی کرو تو اس کی عمر ہو گئی تو شادی کرو اس کی، کیا مطلب یہ عمر ہو گئی تو شادی کرنی ہے؟ تعلیم مکمل ہو گئی جی، ماسٹرز کر لیا انہوں نے جی، اب ان کی شادی کرنی ہے. انہوں نے جی بیچلرز کر لیا، ان کی شادی کرنی ہے. لڑکے کے لیے اچھی جاب ہو گئی، اب اس کی شادی کرنی ہے. یا اچھی جاب ہو جانا یا ڈگری ہاتھ میں آ جانا، اس سے وہ بندہ انسان بھی بن گیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو اس کو جھونک رہے ہیں نا، ایک جہنم، دنیا کی جہنم کے اندر آپ اپنی اولاد کو جھونک رہے ہیں بغیر کسی تربیت کے. تو شادی کرنے سے پہلے جو پری ریکویسٹ ہے وہ ہے کہ یہ زبان کے استعمال کو سیکھنا ہوگا اس کو، کہ کیسے زبان استعمال کرنی ہے. نئے گھر میں جا رہے ہو یا نئے گھر والی آ رہی ہے تمہارے گھر میں اور تمہیں اپنی زبان کو استعمال کرنا نہیں آتا، زبان کا استعمال سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہے، زبان 101 ایسا کوئی کورس نہیں ہے، لیکن جو مشائخ کے تربیتی اصلاحی نظام ہوتے ہیں ان کا حصہ بننا پڑتا ہے. یہ ایک کلاس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں دی جا سکتی، یہ ایک مستقلن تربیتی نظام ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے اوپر فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن عظیم الشان سے جڑ جائیں نا، تو قرآن کی جو حقیقی تفسیر جو اہل دل کرتے ہیں نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی اصلاحی پوائنٹ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تربیت کا طریقہ. ایک کلاس کے اندر جیسے کافروں کے یہاں ہوتا ہے، کچھ کیتھولکس کے اندر سنا کہ شادی سے پہلے میرج کاؤنسلر کے پاس جا کے سیشنز لگانے پڑتے ہیں، میرج کاؤنسلر خود پہلے ہی طلاق یافتہ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے سیشنز لگا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کون سا زندگی بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی کم از کم اتنی ان کو عقل ہے کہ شادی سے پہلے سیکھنا ہے کچھ بات. ہم سے زیادہ تو عقل مند وہ کیتھولکس ہو گئے کہ شادی سے پہلے شادی کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں. ہماری تیاری کیا، جوڑے بنانا اور ہال کو آرڈر کرنا اور کھانے کا آرڈر کرنا اور مہندی کرنا اور مایوں کرنا اور اٹن کرنا، یہ ہماری تیاری ہے شادی کی. سزا تو ملنی چاہیے نا پھر اس کے بعد. تو حکمت سیکھنی ہے، صبر کرنا سیکھنا ہے، اپنی مرضی کے خلاف جب معاملات ہوں گے کیسے صبر کیا جاتا ہے ان کے اوپر، اگلے بندے کے ایٹیچیوڈ کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اگر غصے کی بیماری ہے، باپ سے آئی ہے یا ماں سے آئی ہے، تو بھائی شادی سے پہلے اس غصے کا علاج کریں کچھ. یہ نہیں کہ اسی غصے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر کے اس کے بعد اگلے گھرانے کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، اپنا مقام بندے کو پہچاننا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے میرے پروردگار نے کیا بنایا ہے، میں اپنے آپ کو کچھ اور تو نہیں سمجھ رہا. اپنی حقیقت کو پہچاننا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر تو جھانک کر کے دیکھو کہ تم ہو کیا. کچھ غلط انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم शादी कर लोगे ना तो उसके बाद अगला बंदा तो तुम्हें या तुम्हारी हकीकत देख करके तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा होगा और तुम अपने आप को कुछ और समझ रहे हो। जी मुझे तो वो मुकाम ना मिला जो कि मैं चाहता था, जो मुझे मिलना चाहिए था। अपने मुकाम को पहचानना। किसी ने पानी के घड़े से सवाल किया कि क्या बात है कि तुम बाहर से हमेशा इतने ठंडे रहते हो, तो उस पानी के घड़े ने जवाब दिया कि भाई वजह यह है कि मुझे ये याद रहता है कि मैं तो मिट्टी से बना हुआ हूं, मैं चूंकि मिट्टी से बना हुआ हूं और मुझे ये हकीकत हमेशा याद रहती है, इस वजह से मैं हमेशा ठंडा रहता हूं। तो अब इंसान भी उस पानी के घड़े के अंदर पानी को ठंडा करने के लिए डालते हैं और फिर उससे चिलचिलाती हुई धूप के अंदर भी ठंडा यख पानी पी करके फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो हम तो मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हमने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया और इसी गलत फहमी के साथ जो है वो हम आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी के अंदर कदम डाल देते हैं और घरानों के अंदर हम कदम डाल देते हैं और उसके बाद फिर हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। जिसने इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जहन्नुम वाली जिंदगी गुजारी होगी, यानी बेइत्मीनानी वाली, बेसुकूनी वाली, कल्बी बेइत्मीनानी और बेसुकूनी, मरने के बाद वो कहां से फिर कल्बी इत्मीनान और सुकून पा सकेगा, अल्लाह ताला की जन्नत के अंदर जा सकेगा। तो दुनिया में कल्बी इत्मीनान हासिल करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। इस सीखने ही का नाम जो है वो हमारा दीन है। जब इल्म हासिल करेंगे तो उसके ऊपर अमल करेंगे ना। हम समझते हैं जी पता तो हमें सब कुछ है, बस अमल में कुछ कमी है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, निमट जाहिल हैं हम, हमें बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। चंद अल्फाज पढ़ लिए तो हम समझते हैं कि जी हमें आ गया है सब कुछ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार जिस तौबा कलमात पढ़ाएगा तो अपनी तमाम गलतियों को तहियों से सच्ची पक्की तौबा की नीयत के साथ इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। इन कलमात को पढ़ने से हम तौबा तायब हो चुके हैं। इसके बाद जो मामूलात बताते हैं हमारे मशायख को भी सुन लीजिए। कुल मामूलात छह हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशायख के नजदीक। ये मामूलात पहला दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार की 100 दफा तस्बीह करना सुबह और शाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वतूबु इलैह। दूसरा दुरूद शरीफ की 100 दफा सुबह और शाम तस्बीह कर लेना, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तीसरा रोजाना कुरान पाक की कुछ न कुछ तिलावत करना, एक पारा हो तो बहुत अच्छा है वरना आधा पारा कर लें। कुछ न कुछ तिलावत कुरान पाक की रोजाना होनी चाहिए। और ये नाजरा कुरान पढ़ना है, मतलब ये कि जो मसनून सूरतें हैं, सुबह को सूरह यासीन पढ़ ली या रात को सूरह मुल्क पढ़ ली, तो वो इसमें शामिल नहीं है, वो इसके अलावा है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये नाजरा कुरान है, यानी कुरान पढ़ करके बाकायदा ख़त्म करना, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करना, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करना। तो ये जो मामूल है ये नाजरा कुरान पढ़ने का मामूल है। हाँ, अलबत्ता किसी दिन कुरान पढ़ने की बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से नौबत बिल्कुल ना आए तो फिर जो सूरतें आपको याद हैं वही कुरान की तिलावत में शामिल की जा सकती हैं। तो तीसरा मामूल कुरान पाक की रोजाना तिलावत करना है। चौथा मामूल वकूफ कल्बी कहलाता है, यानी हाथ कामकाज में मसरूफ हो लेकिन दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो। इंसान इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ दे, इसी को वकूफ कल्बी कहा जाता है। पांचवा मामूल मुराकबा कहलाता है, यानी थोड़ी देर के लिए अपने आप को ہر چیز سے کاٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جانا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت کر کے جتنی دیر آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور اس اللہ 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 کی آواز کو دل سے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا۔ اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ، یعنی جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائے تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا اور اپنے احوال وغیرہ میں ان سے مشورہ کرتے رہنا، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ دینی ہوں۔ ایک عجیب مخمصے کا ہم ابھی تک شکار ہیں کہ دین اور دنیا کو ہم نے الگ الگ کر کے رکھا ہے، کہ یہ تو دنیاوی بات ہے، یہ دینی بات نہیں ہے، تو اس میں کون سا مشورہ کرنا۔ تو اپنی اس سمجھ کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، دین کو اتنا تو موقع دیں کہ وہ آپ کی دنیا کو بھی کور کر سکے۔ ہمارا کون سا یہ دین ہے کہ جو کہ دنیا سے الگ ہوتا ہے، جب ہی سارا کا سارا مسئلہ شاید بنا ہوا ہے۔ تو شیخ سے مشورہ جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں کرنا ہوتا، یعنی دینی معاملات میں نہیں کرنا ہوتا، جن کو ہم دنیاوی سمجھتے ہیں ان میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ البتہ وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی ٹیکنیکل معاملے میں جو مشورہ ہے تو وہ اس ایریے کے ایکسپرٹ سے کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ جی میرے جو معاملات ہیں یہ تو دنیاوی معاملات ہیں تو اس کے اندر کیا مشورہ کرنا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ یہ بھی تو یہ کل 6 معاملات ہیں، ان معاملات کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور نیک بننا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر لیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے صبا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خوار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ لا اله الا الله محمد رسول الله، اكل سبحان ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ ہمارے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرما عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ ہم تیرے محبوب کی امت کے سب سے کمزور امتی ہیں اے اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا لیکن اے اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہمیں احساس نہیں اے اللہ اس کی قدر نہیں اے اللہ ہم اس امت کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے اے اللہ جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اے اللہ جتنا تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اے اللہ ہم اس کا عشر عشیر بھی شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ اے اللہ ہم یقیناً اس سب سے بڑی نعمت کی سب سے زیادہ ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ہمیں سکھلا دے اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ہمیں سکھلا دے اے اللہ ہم کفر سے ڈرتے ہیں اے اللہ کفر کے انجام سے ڈرتے ہیں لیکن اے اللہ اس سے بچنے کے لیے اقدام کرنے ہمیں نہیں آتے اے اللہ ہمیں اقدامات سکھلا دینا اے اللہ ہمیں اقدامات سکھلا دیجیے اے اللہ ان کے اوپر عمل پیرا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی جو قدر و منزلت ہے اے اللہ وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہماری نگاہوں میں پیدا فرما اے اللہ جو دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ دنیا کی جو دھاک ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ اس مرعوبیت کو ہمارے اوپر سے دور فرما اے اللہ ہم غیروں کی مرعوبیت کا شکار ہیں اے اللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کے سب یقیناً مرعوبیت کے شکار ہیں اے اللہ کوئی ظاہری مرعوبیت کے شکار ہے کوئی باطنی مرعوبیت کے شکار ہے کوئی زبان سے اس مرعوبیت کا اظہار بھی کرتا ہے اے اللہ کوئی اپنے اعمال سے اس مرعوبیت کا اظہار کرتا ہے اے اللہ یقیناً ہم نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا اے اللہ ہم نے اس سنت کی حقیقت کو نہ سمجھا اے اللہ اس کو فقط چند ظاہری سنتوں کے اندر محصور کر کے رکھ دیا اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات والی سنت سے ہم اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات والی سنتوں سے ہم اپنے آپ کو اے اللہ غنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت ان کیفیات کی ہمیں نہیں ضرورت ان اخلاق کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اے اللہ یقیناً ان سنتوں کی ناقدری کی وجہ سے اے اللہ آپ نے کفر کا کیا روب ہمارے اوپر طاری کر دیا ورنہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کا تو روب آپ ایک میل کی مسافت تک پھیلا دیا کرتے ہیں اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا روب ہوتا تھا اے اللہ آج ہمارا روب کیوں نہیں ہے کسی کے اوپر اے اللہ کفر ہمارے ملک میں آتا ہے اے اللہ ہمارے گھروں میں آتا ہے اے اللہ ہمارے سینوں کے اوپر مونگ دل کے چلا جاتا ہے اے اللہ کھل کر کے اعلان کر کے جاتا ہے کہ میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں تمہارے پاس آواز اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تم اس کے اوپر کچھ اظہار ناگواری بھی نہیں کر سکتے تمہاری چند چھوٹی چھوٹی آوازیں تو نقار خانے میں طوطی کی آواز سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اے اللہ ایسا روب ان کا ہمارے اوپر کیوں طاری ہوا ہوا ہے اے اللہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کا روب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور اے اللہ
ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے شہروں کے چوراہوں پہ آ کر کے انہوں نے وہ حرکتیں کری کہ اے اللہ جن کو کہ ہم باعث شرم سمجھتے ہیں اپنے لیے, لیکن اے اللہ ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اے اللہ اس سے بڑھ کر کے اے اللہ سڑکوں کے اوپر اور چوراہوں کے اوپر تو کیا, اے اللہ وہ ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں اور گھروں کے افراد کو لے کے چلے جاتے ہیں. اے اللہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں, اے اللہ اپنے جیسا بنا لیتے ہیں, اے اللہ اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں, اور اے اللہ ہم کھڑے ہوئے تماشا بھی دیکھ نہیں سکتے. اے اللہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اے اللہ ہم نے آپ کی ماننے سے انکار کیا, اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کی ماننے سے انکار کیا, اے اللہ ہم نے آپ کے احکام سے منہ موڑا, اے اللہ آپ کے احکامات کو کم وقت دی. اے اللہ اس وجہ سے آپ نے ہمیں ایسا خس و خاشاک جیسا بنا دیا. اے اللہ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں؟ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 99% ہیں, لیکن اے اللہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہماری یہ ہے ہو کے رہ گئی. اے اللہ یقیناً وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دیں گے, اور اس کی وجہ بھی بتلا دی تھی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اے اللہ یہ علت, یہ وجہ جس کی وجہ سے خس و خاشاک بن گئے, اے اللہ یہ تو ہم اپنی گردن میں گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو اے اللہ ہم سب کے اوپر یہ بات پوری اترتی ہے. اے اللہ حب الدنیا و کراہیت الموت, اے اللہ یہ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر بسی ہوئی ہے. اے اللہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اے اللہ ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر ایسے ایسے دعوے کر دیتے ہیں, ایسے ایسی زبان درازی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول کتنا خراب ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے گھروں سے دنیا کا سکون بھی لٹ جاتا ہے, اے اللہ دین کا سکون بھی ہمارے گھروں سے باہر بھاگ جاتا ہے. اے اللہ یقیناً ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اے اللہ ہماری روحانی امراض کی وجہ سے اے اللہ ہم کیا کیا کچھ اپنی زبان سے لوگوں کو کہہ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اے اللہ ہمارے ساتھ کتنے لوگوں کی دشمنیاں بن جاتی ہیں. اے اللہ کیا کیا ہمیں دن دیکھنے پڑتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اے اللہ ہماری ان روحانی بیماریوں کا کب علاج ہوگا؟ اے اللہ کب ہم اپنے گھروں کو توڑنے سے باز آئیں گے؟ اے اللہ کب ہم صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کے قابل ہوں گے؟ اے اللہ ہماری زندگی کو ضائع نہ فرما دیجئے. اے اللہ اسی زندگی کے اندر جو آپ نے مہلت عطا فرمائی ہے, اے اللہ اس مہلت کے اندر ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی زبان پہ, اپنے جذبات کے اوپر, اے اللہ اپنے غصے کے اوپر, اے اللہ اپنی محبتوں کے اوپر قابو پانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مدد, ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تنے تنہا نہ چھوڑیے. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے معاملات کی, اے اللہ ہمارے اخلاق کی, ہماری کیفیات کی, اے اللہ اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ اپنے عذاب کے ذریعے سے, اے اللہ ہماری نعمتوں کے ہم سے چھن جانے کے ذریعے سے, اے اللہ ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ پھر موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں, ہمارے تمام اہل و عیال, آل و اولاد کو, آنے والی نسلوں کو توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آخرت کی زندگی میں بھی عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ اپنی برکتیں شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ان دین کی مجالس سے اے اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں تو اے اللہ باقی وقت ہمارا کچھ نیکی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اے اللہ اگر یہ مواقع ہم سے چھن گئے تو اے اللہ تو ہماری جو تھوڑی بہت نیکی ہے اس کی بھی ہم قابل نہیں رہیں گے. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تو اپنی نظروں سے مشاہدہ بھی کیا کہ تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہو, بے شک اس کے اندر کیسی کیسی طغیانی آئی ہوئی ہو, لیکن اگر کسی کشتی کے اندر لوگ سوار ہوتے ہیں تو اس کشتی کے اندر وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں. اے اللہ کشتی تو ہچکولے کھاتی ہے لیکن اندر رہنے والوں کا جان کی حفاظت ہو جاتی ہے, ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اے اللہ یقیناً ساری دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے ہیں. اے اللہ
آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ایمان سے محرومیاں ہی محرومیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ کفر و الحاد اور بے حیائی، اے اللہ منہ چڑھ کر کے سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر ایمان والوں کی کشتی کے اندر ہم سوار ہو گئے ہیں، آپ کی دی ہوئی توفیق سے سوار ہو گئے ہیں، تو اے اللہ آپ ہماری حفاظت کے اوپر مکمل قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بس ہمیں اس کشتی کے اندر اے اللہ باقی رہنے کی، اے اللہ اس کشتی کے اندر موجود رہنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک اس کے اندر اے اللہ ہمیں جاری باقی رکھیے، اے اللہ اس کے اندر سے کسی دھوکے دینے والے اے اللہ کسی دھوکے دینے والے کی وجہ سے اس کشتی کو چھوڑ کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دینے کی غلطی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں جو آپ نے نسبت عطا فرمائی اے اللہ اس کو مضبوط سے عزبت بنا دیجئے، اے اللہ نسبت کے حاصل ہونے کے راستے میں اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں غلطیاں کوتاہیاں ہیں اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ اے اللہ مضبوط ترین نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ترین نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے مقبول بندو بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں اے اللہ ہماری اولاد کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں اور بہترین تمنائیں اور بہترین شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ امت کی عزت رفتہ کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمارا بہت برا منہ ہے، اے اللہ ہماری زبان گندی ہے، اے اللہ اس میں سے جھوٹ نکل آتا ہے، اے اللہ اس کے اندر سے لوگوں کے دل توڑنے والے کلمات نکل آتے ہیں، اے اللہ اس گندی زبان سے آپ سے دعا مانگنے پہ بھی شرم آنی چاہیے، لیکن اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اے اللہ آپ کے بغیر تو ہمارا پروردگار کوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے بغیر ہماری دعائیں سننے والا اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہماری اس گندی زبان کو بھی تو آپ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے صاف کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں کریم ہیں، اے اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری زبان کے جھوٹ کو اے اللہ ہماری زبان کی گندگی کو اے اللہ آپ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر کے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اے اللہ ویمنز مارچ کے نام کے اوپر جو حرکتیں ہو رہی ہیں اے اللہ وہ یقیناً ہمارے اپنے ملک کی ہی تو بہو بیٹیاں ہیں، اے اللہ ہماری بہنوں میں صحیح تو ہیں، اے اللہ شیطان نے ان کو برے راستے کے اوپر لگا دیا ہے، لیکن اے اللہ یقیناً ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے شیطان کو یہ موقع مل گیا کہ اس نے ان لوگوں کو اتنا زیادہ راستے سے دور کر دیا، اے اللہ اتنا زیادہ گمراہ کر دیا، اے اللہ جو ہم اپنے گھروں کے اندر یہ غلطیاں ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کتنے گھروں کے احوال جانتے ہیں کہ اے اللہ جن کے اندر عورتیں بھی اے اللہ اپنے مردوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اے اللہ بد زبانیوں کی وجہ سے، اے اللہ ان کے غصے کی وجہ سے، اے اللہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اے اللہ کتنے گھروں کی بیٹیاں ہیں جو گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہیں، اے اللہ وہ بھاگ کے کہاں جائیں گی، اے اللہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جائیں گی، اے اللہ شیطان والوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گی، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ماں باپ کے سائے سے دور جانے کی اے اللہ ان کے دلوں سے بات کو نکال دیجئے، اے اللہ ماں باپ کو اے اللہ ایک توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، اے اللہ اپنے غصے کی اپنی بد زبانی کی اپنی بد اخلاقی کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بن جائیں گی، اے اللہ آپ نے تو اولاد دی تھی صدقہ جاریہ بننے کے لیے، اے اللہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے عذاب جاریہ بنا رہے ہیں، اے اللہ کیسے ہم دنیا اور آخرت میں سکون پائیں گے، اے اللہ کیسے ہم عزتیں پائیں گے، اے اللہ اس بے عزتی اور رسوائی کی اور عذاب والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی خواہشات کو اپنی 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 اے اللہ اپنی خواہشات کو اپنی مرضی سے آپ کی خواہشات کے سامنے جھکا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ دل کا سکون عطا فرما دیجئے, اے اللہ گھر بار کا سکون عطا فرما دیجئے, اے اللہ جب قبر میں جائیں گے اس قبر کا سکون عطا فرما دیجئے, اے اللہ روز محشر کا سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے اللہ آپ نے فرما دیا کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارے دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس لفظ ذکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ سمجھ کر کے اس ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ برے فیصلے نہ فرمائیے. اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال بہت برے ہیں, اے اللہ ہماری تربیت نہ پہلے ہوئی ہے نہ اے اللہ ہم اب اپنی تربیت کرنے میں سنجیدہ ہیں, اے اللہ ہم آگے کسی اور کی کیا تربیت کریں گے. اے اللہ لیکن آپ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے, اے اللہ آپ ہی کوئی تربیت کے لیے اے اللہ ہمیں وسائل عطا فرما دیے, اے اللہ تربیت کرنے والے عطا فرما دیجیے, اے اللہ تربیت کے لیے ہمیں سنجیدہ بنا دیجیے, اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.